يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے ساتویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56 کے خلاصے کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں ہم چند ضروری مسائل اور چند ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہونے کے اعتبار سے توحید کے تقاضے اور آداب بندگی اور بندگی کے آداب کا سلیقہ اور اپنی حاجات اور اپنی مشکلات میں بندے کا اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا اور اس کے دربار میں سوال کرنا اور اس کے دربار میں دعا کرنا اور اسی کی ذات سے اصل نیت کو وابستہ کرنا، یہ آداب اب اہل ایمان کو سکھائے جا رہے ہیں۔ کفار کے شرکیہ عقائد اور کفار کے ملحدانہ عقائد کا مکمل رد کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین اپنے جناب میں اور اپنی بارگاہ میں لوگوں کو مراجعات کا طریقہ بتا رہا ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ سے واصل ہونا چاہتے ہیں، اپنی تمام تر مشکلات اور حاجات کو اس کی بارگاہ سے اس کا حل چاہتے ہیں، تو رب کریم نے اس کا ایک طریقہ یہاں پر ذکر کیا، لیکن بڑے آداب کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ کہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو، گھٹوتی اور بڑھوتی سے کام نہ لیا جائے، بے اعتدالی نہ ہو، حد سے تجاوز ہونے والا کوئی عمل نہ ہو، مبالغہ غیر حق نہ ہو، اور ایسی چیزیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والی ہوں، جو عقلاً بھی منع ہے اور شرعاً بھی منع ہے، اس سے منع کرتے ہوئے اپنی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ فرما ادعو ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، لیکن کس طرح دعا کرو، رب کریم سے دعا کس طرح کی جائے گی؟ فرما تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، دل ہی دل میں۔ انہ لا یحب المعتدین، یاد رکھو کہ سوال رب سے کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ آخری میں جو قید لگائی ہے کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یہ دعا کے آداب اور اس کی بارگاہ کے آداب کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے اسی کے ساتھ ضمن نے ایک اور خوبصورت بات ذکر کی ہے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد نہ پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، کہ جب زمین کو ہم نے اتنے خوبصورت انداز میں آراستہ کر دیا ہے، تو یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھ کر اپنا تسلط جمانے کے لیے چاہے جس چیز کو خراب کرتے پھر اور کہو کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. اللہ فرماتا نہیں کہ ہم سارے گناہوں کو بخشتے ہیں لیکن فساد فی الارض ہماری بارگاہ کے اندر سب سے اور سب سے زجر و توبیخ کے مقام پر ہے, سب سے زیادہ مذمت کے مقام پر ہے. اور فرمایا ولا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ کرو, وہ اعتقاد کا فساد ہو یا زمین کی رونائی اور خوبصورتی کا فساد ہو. منافقین کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں, فساد سے مراد یہ تھا کہ وہ اصل عقیدے کو تبدیل کرتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو اپنے زور بازو سے کسی پر تسلط حاصل کرنے کے جب کوششیں کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا اعتدال دلایا گیا ہے کہ اگر تم کہیں پر غلبہ حاصل کرنا چاہو, یہاں تک کہ اسلامی جہاد کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں فساد سے کام نہ لو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کرتے تھے تو وہاں پر اس بات کی سخت تنبیہ فرماتے تھے کہ بچوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا, بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھانا, نہروں کو برباد نہ کرنا, سبززار لالازار باغات کو خراب نہ کرنا, زمین کی خوبصورتی اور رونائی اور اس کی زبائش ہے اس کو خراب نہ کرنا. تو یہ تمام تقاضے جہاد کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے. یہ نہیں کہ مردار کی موت کی طرح اپنے ساتھ بم باندھ کر کسی مسلمان کے درمیان داخل ہو جانا اور وہاں پر بازاروں کے اندر مسلمانوں کے درمیان خود کو واصل جہنم کر کے لوگوں کے لیے وبا کا باعث بننا اور پھر سمجھنا کہ یہ جہاد ہے. یہ سراسر فساد ہے, الحاد ہے, بے دینی ہے. مرنے والا پکا جہنمی ہے اس لیے کہ اس نے مسلمانوں پر اٹیک کیا ہے. مسلمانوں کی ریاست کے اندر اس قسم کا کام کرنا یہ شرن حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مرنے والا پکا جہنمی ہے. اور اس آیت کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, کہ جب ہم نے زمین کو آراستہ کر دیا ہے اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے بھی, تو اب اس کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. ودعوه خوفا وطمعا, اور دعا مانگنے میں اس طریقے کو بھی یاد رکھو. ہم نے دو طریقے دعا کے پہلے بتائے, فرمایا گڑ گڑا کے دعا کرو اور دل ہی دل میں آہستہ آہستہ دعا کرو, ایک طریقہ دعا کا یہ ہے. اور فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اس میں گڑ گڑانا یعنی تدرو اور خفیہ, گڑ گڑا کر دعا کرنا اور دل ہی دل میں اپنی التجا کو رب کریم کی بارگاہ میں ذکر کرنا, جو اخلاص کی سب سے بڑی معراج ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جب تم دعا کرو رب کے ساتھ تو خوف تمہارے دل میں رب کی ذات کا ہونا چاہیے. تم اتنے بے باک نہ ہو جاؤ کہ کسی کا گریبان پکڑ کے جس طرح تم سوال کرتے ہو تو تم رب کریم سے اس قسم کا سوال کرو کہ تم شتر بے مہار ہو جاؤ اور تم بے لگام گھوڑے کی طرح جو منہ میں آئے بکتے رہو. فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے, خوف کا دامن ہاتھ سے ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ دعا کر کے میں کروں گا, کیا دعا تو رب قبول ہی نہیں کرتا. تو فرمایا یہ عادت بھی نہ ہو. فرمایا کہ تما بھی ہو اور خوف بھی ہو, امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اور فرما ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک اللہ رب العالمین کی رحمتیں نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 55 اور 56 کا خلاصہ ذکر کیا گیا اور اس میں بہت خوبصورت ابحاث یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. میں نے گزشتہ درس میں بھی اس حوالے سے بات آپ کی خدمت میں ذکر کی. آج چند فتاووں کی عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس مضمون کو مزید کلیئر کر دیا جائے. دعا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر کیا اور شریعت مطہرہ نے اس میں کثرت کے ساتھ اس بات کو ذکر فرمایا ہے, اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دعا کا لفظ جب اللہ رب العالمین کے لیے بولا جائے تو اس کا اور معنی ہوتا ہے, اور جب مخلوق کے لیے بولا جائے تو اس کا اور معنی ہوتا ہے. یعنی مسلمان کے لیے اگر دعا کا لفظ ہو کہ اس نے کسی کو دعا کی تو یہ اور معنی ہوگا, اس نے رب سے دعا کی تو اور معنی ہوگا, کفار اپنے بتوں سے دعا کرتے ہیں تو اور معنی ہوگا. اس کو اختصار کے ساتھ, وقت اتنا نہیں ہوتا ورنہ میں اس کو کھول کر پورا آپ کی خدمت میں ذکر کرتا, صرف ضمن یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کا تصور ہو کہ ادعوا ربکم, اپنے رب سے دعا کرو, اس کا معنی یہ ہے کہ دعا یدعو کا معنی بلانے کے ہی آتا ہے, پکارنے کے ہی آتا ہے. لیکن جب یہ رب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اپنے رب کے حضور دعا کرو, اپنے رب کو پکارو, تو یہ پکار پھر مطلق نہیں رہتی. جس طرح گزشتہ درس میں میں نے آپ کی خدمت میں تعظیم اور عبادت کا فرق ذکر کیا تھا گزشتہ پروگرام اور گزشتہ جمعے کے درس قرآن کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ دعا جو ہے یہ عبادت سے ہے, اور جس کو حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادة, دعا جو ہے عبادت ہے. تو وہ کون سی دعا عبادت ہے وہ گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یا اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ دعا کا معنی پکار ہے. اب حضور فرماتے الدعاء هو العبادة, پکار جو ہے وہ عبادت ہے. تو یہ پکار عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس کی پکار عبادت ہے؟ میں بھی تو آپ کو پکارتا ہوں، او بھائی ذرا سننا، تو یہ انداز ندا جو ہے یہ بھی پکارنے کے لیے، ہم یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، یہ بھی پکار ہے. آپ التحیات کے اندر کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، یہ لفظ ایو جو ہے یہ بھی حروف ندا ہے اور یہ پکار کے لیے ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ یا بمانہ ادعو ہوتا ہے. اہل علم یہاں موجود جانتے ہیں کہ یہ حروف ندا میں سے ہے، لیکن معنی اس کا ادعو کے ہوتا ہے، یہی جو ذکر کیا جا رہا ہے ادعو، تو یہ گویا کہ اس معنی کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو دعا وہاں پر بھی ہے، دعا یہاں پر بھی ہے. اور پھر فرمایا الدعاء هو العبادة، اگر دعا کا معنی مطلقاً پکار کے کیا جائے تو اس میں بہت بڑی خرابی لازم آ جائے گی، پھر یوں لگے گا کہ اس طرح کہ قرآن ہی نے لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے دی ہے. یعنی ادعو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ معنی بالکل درست ہے. یا اپنے رب کو پکارو تو اس نیت کے ساتھ پکارو کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور جس کو پکارا جائے اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا رب ہے، اور اس کو جو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار کو خود سے سنتا ہے، اسے کسی کے سنانے کی ضرورت نہیں، اور اس کے پاس یہ سننے کی جو صفت ہے یہ حصولی نہیں ہے بلکہ حضوری ہے، یہ اس نے کسی سے حاصل نہیں کی ہے. ہماری تمام صفتیں حصولی ہے کہ ہم نے رب کریم سے حاصل کی ہے، اور رب کریم کی صفات جو ہے وہ حضوری ہے، وہ حاصل نہیں کی گئی ہے. تو پکار ایسی ذات سے کی جائے جس کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ ہو، جس کے بارے میں رب ہونے کا عقیدہ ہو، جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کو الہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ نیت آپ رکھ رہے ہیں کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میری فریاد کو خود سے سنتا ہے، اور وہ تمام چیزیں اس کے پاس حضوری ہے، تو اس پکار کو محض پکار نہیں کہیں گے، اس کو عبادت کہیں گے. لیکن میں آپ کو کسی ضرورت کے لیے پکار رہا ہوں، آپ دور کھڑے ہیں، او میرے بھائی، او دوست، تو میرا عقیدہ آپ کو پکارنے کا یہ کہ میں آپ کی عبادت نہیں کر رہا، نہ آپ میرے خالق ہیں، نہ آپ میرے مالک ہیں، نہ میرے رزاق ہیں، رازق ہیں، اور نہ میرے آپ رب ہیں، اور نہ ہی جو یہ آپ سن رہے ہیں یہ صفت آپ کی خود سے ہے، بلکہ آپ میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں. میں اپنی فریاد میں اگر آپ کو پکار رہا ہوں کسی اعتبار سے، تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس فریاد کو دور کرنے کا اور اس مشکل کو حل کرنے کا آپ کو ذریعہ بھی بنایا ہے، اور یہ میری پکار کو اللہ رب العالمین آپ تک پہنچا رہا ہے. تو یہ پکار ہوا عبادہ کے اندر نہیں ہے، یہ محض پکار ہے. اس دونوں کو اپنے درجے میں الگ کرنا بہت ضروری ہے. بعض ظالم صفت لوگ جو اس بات کو لے کر سارے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا یا جو ہے وہ دعا ہے، لہذا تم یا رسول اللہ کہتے دعا ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یا اہل القبور کہنے سے دعا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو رسول اللہ خود تلقین فرما رہے ہیں، اور ایک نہیں درجنوں احادیث موجود ہیں. جس طرح کہ میں صرف عبرت کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو کیا وہ تو کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب المغازی کے اندر موجود ہے کہ جب بدر کے اندر جنگ ہوئی اور کفار سارے مارے گئے، تو ان کے لاشوں کو لا کر کلیب بدر کے سامنے رکھ دیا گیا، اور بدر کے اس کنویں کے سامنے رکھ دیا گیا، تو رسول اللہ خود پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یا ابا جہل یا عتبہ یا شیبہ حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسول حقا، فرمایا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، تمہیں پہنچ گئی وہ بات کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے حق کا وعدہ کیا تھا؟ اب دیکھیں یہاں پر مرے ہوئے کافر کو حضور یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک ندا ہے نا، یہ بھی ایک پکار ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے معاذ اللہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سید عالم کے بارے میں یہ جملہ ہے ذکر کیا جائے گا؟ تو اس کو فرق کرنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا کہ حضور آپ ان کافروں کو سناتے ہیں، ان کے جسم تو روح نہیں ہے. فرمایا عمر جس طرح تم نہیں سن سکتے اس سے زیادہ یہ سن سکتے ہیں. تو گویا کہ مرنے کے بعد روح کے اندر سماعت اتنی بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر جو دعا کا معنی میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ اس کو دعا کے معنی کو پکار کے لیے مطلق رہتے ہیں، لیکن دعا عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور اس کی تمام صفتیں جو ہیں وہ حصولی نہیں بلکہ حضوری ہیں، اور وہ ہماری فریاد کو خود سے سنتا ہے اور خود سے اس کو رد فرماتا ہے، خود سے اس کو قبول فرماتا ہے. تو یہ ذات جو ہم رب کے ساتھ پکار کا وابستہ رابطہ رکھتے ہیں، تو اس پکار کو مطلق پکار نہیں کہا جاتا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. صرف پکار کے لیے دعا کا لفظ دیکھ کر اس کو شرک کا فتویٰ دے دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے دین کے اندر. جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ النور کے اندر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے، اور فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ رسول کو تم دعا کرو لیکن ایسے نہ کرو جس طرح ایک دوسرے کو کرتے ہو. تو دیکھیں یہاں پر بھی دعا کا لفظ آیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رسول کو دعا کرنے سے منع نہیں کیا، پکارنے سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا عامیانہ لہجے میں مت پکارنا. اس لیے یعنی فرمایا ولا تنادوا، بلکہ فرمایا ولا تجعلوا الدعاء، ندا سے نہیں منع کیا، فرمایا کہ جناب دعا کرو رسول سے، منع اس چیز سے کیا ہے جس طرح تم اپنے ایرے غیرے لوگوں سے اور اپنے رشتے داروں سے اور اپنے ماتحت لوگوں سے یا اپنے دنیا دار لوگوں کے ساتھ پکار کا سلسلہ رکھتے ہو. یہ عامیانہ انداز ہمارے نبی سے نہ کرنا. ہاں جب انہیں پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، ان کے نام سے نہ پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا. اور اسی کو تمام مفسرین لکھا کہ رب کریم نے جس بات کا ذکر فرمایا کہ میرے نبی کو اس طرح ندا نہ کرو، اس طرح نہ دعا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو دعا کرتے ہو، تو فرمایا یہاں پر اس کانسیپٹ کو ذکر کیا جا رہا کہ دنیا ہو، آپ حیات ظاہری کے ساتھ ہو یا قبر مقدس کے اندر ہو، دونوں جناب میں آپ کی ذات مقدسہ کا ادب لازم ہے. لہذا جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ رسول کی دعا، رسول کی پکار کو عامیانہ پکار نہ بناؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری میں بھی اور آپ کا قبر شریف میں تشریف لے جانے کے بعد بھی عامیانہ لہجہ نہ ہو، یہ نہ کہہ کر پکارا جائے اے محمد میری بات سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہاں پر عامیانہ لہجے سے ہٹ کر نام لینے کی بجائے آپ کی صفات حسنہ کو ذکر کیا جائے اور کہا جائے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین. تو دیکھیں یہاں پر دعا کا لفظ آ رہا ہے تو وہاں پر رب کریم دعا کی خود ہی اجازت مرحمت فرما رہا ہے. رہا ایک یا محمد کا لفظ میری زبان سے نکل گیا تو میں اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ یا محمد کہہ کر ندا کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی. جو مجوزین ہیں ہمارے بعض علماء نے کہا کہ یا محمد کہہ کر ندا نہیں کرنا چاہیے بلکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، تو نام لے کر آپ کو ندا نہیں کی جائے گی. لیکن پھر اس میں علماء نے خود تدبیر کی ہے، اس لیے کہ بعض احادیث کے اندر خود صحابہ کرام نے حضور کو یا محمد کہا ہے، جس طرح کہ رب کریم خود فرمائے گا یا محمد و ارفراسک، جس طرح مسلم کے اندر، مسلم شریف کے اندر حدیث خود موجود ہے کہ جو حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا یا محمد، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، آپ کی شان میں سلام ذکر کرتا ہے. تو یہاں جو یا محمد آئے وہ کس معنی میں ہوگا، تو اس کو تدبیر کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں علماء نے لکھا. فاضل بریلوی نے بھی اس پر یہی کلام کیا، فرمایا کہ دیکھو عوام کی نظر میں، عوام کی نظر میں محمد کا لفظ صرف حضور کی ذات کے لیے ہوتا ہے، اس لیے عوام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یا محمد کہیں، وہ یا رسول اللہ کہیں، اس لیے کہ عوام لفظ محمد کو یہ حضور کا نام سمجھتی ہے اور ہے بھی، لیکن رسول کو حضور کی صفت سمجھتی ہے. تو لہذا حضور کو نام سے نہیں پکارا جائے گا، آپ کی صفات سے پکارا جائے گا. لیکن ہاں اگر عوام میں اتنا شعور آ جائے کہ وہ لفظ محمد کو نام اور عالم کے طور پر نہیں، آپ کی شان کے لیے ذکر کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار کی گئی ہو اور اس کی ذہن میں حضور کا نام نہ ہو، اس لیے کہ حضور کو نام سے پکارنا منع ہے. یعنی آپ کے جناب کے آداب ہیں، حضور کو نام لے کر پکارنا منع ہے. کسی کو آپ نام لے کر تو پکار سکتے ہیں لیکن حضور کے لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. لیکن رسول حضور کا نام نہیں ہے، حضور کی صفت ہے، اس لیے عوام کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یا محمد نہ کہیں، یا رسول اللہ کہیں، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر حضور کا نام نہ رہے، حضور کی صفت رہے. اس لیے کہ نام کے ساتھ پکارنا اور بات رکھتا ہے اور صفت اور عظمت کے ساتھ پکارنا اور بات رکھتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی ذات کے آداب اس قدر سکھائے ہیں کہ میرے حبیب کو نام کے ساتھ نہ پکارا جائے بلکہ صفات کے ساتھ پکارا جائے. ہاں اگر وہ عوام جو علماء کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہے اور وہ عوام جس کو شریعت کی زبان میں عام و خاص کہا جاتا ہے، جس طرح کہتا ہے نا شریعت کا مسئلہ وہ جو عام و خاص مشہور ہو، ضروریات دین کی وہ چیزیں جو عام و خاص مشہور ہو، تو عام سے مراد ایسا تھوڑی جو بالکل، عوام سے مراد ایسا نہیں کہ جو جس کو اپنا بھی ہوش نہ ہو، بلکہ شریعت جہاں یا فقہا جہاں یا علماء جہاں خاص کہتے ہیں وہاں سے تو علماء کا طبقہ مراد ہے، لیکن جہاں عوام کہتے ہیں، عوام سے مراد وہ بالکل دیوانہ اور پاگل مراد نہیں ہے، بلکہ عوام کا لفظ ان عوام کے لیے بولا جاتا ہے جو علماء کے ساتھ وابستہ ہے، جو غیر عالم ہے لیکن علماء کے ساتھ بیٹھتی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا جو گرد زبان ہے، ورد زبان ہے خاص و عام کے، تو خاص تو علماء ہو گئے، عام سے مراد عام شخص نہیں ہے، عام سے مراد وہ جو علماء سے وابستہ ہے، جو علماء کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، عالم نہیں ہے لیکن انہیں دین کا شعور ہے. تو لہذا اگر عوام کا شعور اتنا بالغ ہو جائے کہ وہ لفظ محمد کے صفاتی معنی کو سمجھے اور لفظ محمد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا نام تصور نہ کریں، آپ کی ذات کے لیے عالم اور نام تصور نہ کریں، جب وہ یا محمد کہیں تو محمد سے مراد حضور کا نام نہ ہو بلکہ حضور کی صفت ہو، بلکہ یہ معنی بنے اس کا یا محمد اے وہ عظیم شخصیت جن کی بار بار حمد کی گئی ہے.
اگر اس نیت سے یا محمد کہے گا تو جائز ہے، اگر صفاتی نام کو ذکر کر کے یا محمد کہے گا تو جائز ہے، لیکن نام کی نیت کر کے کہے گا کہ حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں یا محمد کہہ رہا ہوں، تو یہ ناجائز ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ لا تجعلوا الدعاء رسول، کہ میرے حبیب کی دعا کو عامیانہ دعا نہ بنانا. یہ رب کریم نے جو منع فرمایا ہے اور اس میں جنس کے ساتھ اس کو منع کیا، اس کے مراد یہ ہے کہ عامیانہ لفظ کے ساتھ نام کے ساتھ اس کو منع کرنا ناجائز ہے. یہاں تک کہ حضور نے اپنی حیات ظاہری کے اندر اپنی کنیت کے ساتھ بھی کسی کو کنیت رکھنے کو منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں علماء کرام نے جیسا ابو القاسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کے اندر اور آپ کی حیات ظاہری میں نام ابو القاسم، کنیت ابو القاسم رکھنا منع تھا، لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو اس کی اجازت مرحمت فرما دی گئی کہ آپ کے لیے ابو القاسم کا لفظ کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن وہ کنیت کے اعتبار سے تھا، لیکن نام کے اعتبار سے جو لفظ ہے وہ محمد ہے. آپ کو محمد الرسول اللہ تو کہا جائے گا، لیکن بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے لفظ محمد یا کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا. ہاں، لیکن جب لفظ محمد کا معنی اس کی تعریف کے پہلو کے ساتھ ہو، اس کے صفاتی پہلو کے ساتھ ہو کہ محمد ہم سے بنا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کی تعریف کثرت کے ساتھ کی گئی ہے، جس کی حمد کثرت کے ساتھ کی گئی ہے، اور اس وقت وہ کہے یا محمد، اے وہ عظیم ہستی جس کی حمد اللہ نے بار بار کی ہے، کثرت کے ساتھ کی ہے، تو پھر اس اعتبار سے یا محمد کہنا جائز ہوگا. اور میں ایک کانسیپٹ یہاں بھی ایک مزید کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ نعت رسول اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں اور حمد جو ہے وہ اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں. میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے درست ہے اور ہر وقت کے لیے درست نہیں ہے. حضور کی نعت کو بھی حمد کہا جا سکتا ہے، حضور کی نعت کو بھی بولے. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، یہ ہماری KG, KG1, KG2 کے قاعدے تھے جس کو لوگوں نے آج تک یاد رکھا ہوا اور اس کو دین بنا لیا انہوں نے، اور کہا کہ جناب یہ ایسی ہوگا، رسول کی تعریف کو حمد نہیں کہا جا سکتا. میں نے کہا رسول کی تعریف کو حمد نہیں کہا جا سکتا تو حضور کا نام کیا، ذرا یہ بتا دو. تو کہنے لگے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا محمد کا معنی کیا ہوتا، کہا جس کی حمد کی گئی ہے. تو میں نے کہا رسول کی تعریف کو ہی تو حمد کہتے ہیں، یہ تو نام محمد خود واضح نہیں کر رہا اس کو کہ حمد کا مبالغہ ہے یہ. تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی پر توجہ دیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ محمد یہ حمد سے مبالغہ ہے جس کی اللہ نے بار بار حمد کی ہے. تو یہ کلمات عربی میں عام ہوتے ہیں، عربی زبان میں عام ہوتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ثنا رب کی ہوگی، ثنا رب کی ہوگی، نعت مصطفیٰ کی ہوگی، یہ بھی درست نہیں ہے. امام بخاری کی آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں بخاری شریف، اس میں بخاری شریف کے جلد نمبر 2 بالکل آخر کے اندر امام بخاری نے کتاب التفسیر کے نام سے ایک باب باندھا ہے، کیونکہ بخاری جامع ہے. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 باب ہوتے ہیں، 8 کتابیں ہوتی ہیں، صلات، جہاد، مغازی، مناقب، تفسیر، رؤیا، اس قسم کے 8 عنوان جس کتاب کے اندر بیک وقت امام جمع کرتا ہے، تو اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری کو جامع کہا جاتا ہے، مسلم کو صحیح کہا جاتا ہے، ابن ماجہ کو سنن کہا جاتا ہے، نسائی کو سنن کہا جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ اصطلاحی ٹرمس ہے، یہ اصطلاح ہے کہ جامع اس کو کیوں کہا جاتا ہے. تو امام بخاری کی بخاری کو جامع اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کتاب کے اندر 8 ابواب کو جمع کیا ہے، جس میں سے ایک باب قرآن کی تفسیر کا ہے. تو جو کتاب التفسیر آپ نے اس کے اندر جمع کیا ہے، اس کے اندر جب آپ تفسیر کرتے ہوئے ائمہ کے اقوال سے تفسیر کرتے ہوئے جب امام بخاری ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی پر پہنچتے ہیں، تو یہاں پر آپ لفظ صلات کی تشریح کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بالکل سورہ احزاب کی آیت کے ساتھ. یہاں پر آپ نے کئی ائمہ کے اقوال سے قول کو نقل کیا کہ رب کا اللہ کا مصطفیٰ کریم پر صلات پڑھنا یہ کیا معنی ہے. تو وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صلات اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، رب کا مصطفیٰ پر صلات پڑھنا یہ ہے کہ فرشتوں کے مجموعوں میں مصطفیٰ کی ثنا کرنا ہے. تو یہ بار بار جس کو شرک کی بہت زیادہ تڑپ لگی ہوتی ہے نا کہ یہ کہہ دیا تو شرک ہو گیا، وہ کہہ دیا تو شرک ہو گیا، یہ ان کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے میں نے باتیں کی ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں یہ جملے شرک کے نہیں ہیں. اور ہمیں اس بات پر حیرانگی ہے کہ رسول کے ادب کو اگر شرک کہہ دیا گیا تو پھر تعظیم کس چیز کو کہا جائے گا اور ادب آپ کس کو کہیں گے. تو حمد کا لفظ بھی کہا جا سکتا ہے اور ثنا کا لفظ بھی کہا جا سکتا ہے اور نعت کا لفظ بھی کہا جا سکتا ہے، تعریف کا لفظ بھی کہا جا سکتا ہے. اس پر کوئی مسلک اور مذہب بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یہیں کے لیے اور یہ وہاں کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے لفظ یا محمد کے تحت اس کو میں نے کلیئر کیا. اب آئیے یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے آخری جملے کہ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، یاد کرو، دعا کرو، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے یاد کرو، اور دل دل میں وخفیہ، اور دل ہی دل میں آہستہ آہستہ یاد کرو. تو اس میں یاد کرنے کے کئی سلیقے اور طریقے میں نے گزشتہ احادیث میں آپ کی خدمت کے اندر ذکر کیے ہیں. اس میں چند طریقے رہ گئے تھے جس کو ضمن میں آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ ذکر کر دیتا ہوں احادیث کے فضائل کے ساتھ. دعا کے آداب کیا ہے اس کی ایک مختصر سے ضمن میں نے بحث آپ کی خدمت میں کی تھی. اس میں ملا علی قاری علی رحمت الباری نے مرقات شرح مشکات کے اندر دعا کی احادیث کی تخریج کرتے ہوئے بڑے خوبصورت جملے اس بارے میں لکھے ہیں، اس کا خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں دعا کے آداب میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آسمان کی جانب کیا جائے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آسمان کی جانب کیا جائے، اور نیت یہ رکھی جائے کہ گویا فیض لینے اور نزول رحمت کا میں منتظر ہوں. یعنی ہاتھ کو پھیلا کر آسمان کی جانب کیا جائے، یہ طریقہ ہے دعا کا. دعا کے آداب، دعا کی فضیلت پر میں نے گزشتہ جمعے کئی احادیث صحیح بخاری اور سیاست ذکر کر دی ہے. آج اس کے کچھ آداب بتائے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہر چیز یہ جو اللہ نے ذکر کیا نا انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا اور انہیں پسند بھی نہیں کرتا، اس سے مراد یہ کہ جو دعا کے آداب ملحوظ نہیں رکھتے. تو لہذا دعا کا معنی نہیں کہ منہ کھولا اور بول دیا، بلکہ وہ تمام شریعت کے تقاضے دیکھنے ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کی دعا کے آداب ہیں، تاکہ اس میں حد سے تجاوز کرنے والی چیز کوئی نہ آ جائے. ایک تو حد سے تجاوز کرنے والی وہ چیز ہے کہ حرام چیز کا مطالبہ رب سے کرنا، معاذ اللہ یہ کہنا کہ یا اللہ اس کی دولت چھین کے مجھے دے دے، یا اللہ اس کا مال چھین کے مجھے دے دے، یا کسی حرام چیز کا سوال کرنا. اب یہ بہت تفصیلی بات ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ناجائز چیز کا طلب کرنا، اور احادیث کے اندر یہ ہے کہ یا اللہ مجھے نبوت عطا کر دے، معاذ اللہ اس قسم کے سوالات کرنا جو ناجائز ہے، حرام ہے. تو اس قسم کے سوالات کرنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور ایسی دعاؤں کو رب کریم پسند بھی نہیں فرماتا، اور ایسے شخص کو بھی رب کریم پسند نہیں فرماتا. اور اس میں وہ بھی ہے کہ یہ رب سے مانگ رہے اور مانگنے کے آداب کو اگر سرے سے چھوڑ دیا جائے تو پھر رب کریم نے یہ قیدیں کیوں لگائی ہے، خوف اور تما کی قید کیوں لگائی ہے، کہ میرے رب مجھ سے سننے والا ہے. تو ہم نے کہا امید میں اتنے بے باک بھی نہ ہو جائے کہ آپ ایسا کریں کہ کسی چھوٹے سے بات کر رہے ہیں. رب کریم سے دعا میں جہاں تضرع اور خفیہ ہے، وہیں پر خوف اور تما دونوں ہے. وہاں پر اس ذات کا خوف بھی ہے کہ جس کے حضور تم دعا کر رہے ہو مستغنی ہے، وہ مستغنی عن الخلق ہے، وہ تمہاری دعا نہ بھی سنے تو تم کیا کر لو گے، وہ تمہاری دعا قبول نہ بھی کرے تو تم کیا کر لو گے. تو یہ تصور بھی تمہارے ذہن کے اندر ذات کا ہونا چاہیے کہ وہ مستغنی ہے. ہاں، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ لیکن اللہ رب العالمین نیک کاروں کی نیکیوں کو برباد بھی نہیں فرماتا، کسی فریاد کرنے والے کی فریاد کو رد بھی نہیں فرماتا. تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، اور اسی کو میرے آقا سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. وہ جس طرح کہ میں اکثر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک مرید کہہ رہا تھا دعا میں یا اللہ میرے فلاں کام کر دے فلاں کام کر دے، نہیں ہوتا تھا، حکمت تھی اور اس کے تقاضے کیوں نہیں ہوتے کام، اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ کچھ دعائیں بلاؤں کو رد کرتی ہے، کچھ اس وقت قبول ہو جاتی، کچھ قیامت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے. اب وہ یہی تینوں میں سے کوئی حکمت ہے. وہ آخر میں جملہ کہنے لگا یا اللہ اگر تو میری دعا نہیں سنتا تو میری ولایت چھین لے. ان کے پیر و مرشد نے جب سنا تو اس کو تنبیہ کی، فرمایا تو کس سے بات کر رہا ہے، رب کریم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، تیری اس دعا کا سننا اس پر واجب نہیں ہے. سننے سے مراد عطا کرنا، اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ اس پر واجب نہیں ہے. جیسا تو مانگ رہا ہے اسی طرح ادا کر دینا، یہ واجب نہیں ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کے نزدیک وجوب کا عقیدہ ہے، لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. ہاں، فعال لما یوری، جو وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ اس کا فضل ہوتا ہے جو عطا فرماتا ہے، اس پر کسی کا جبر دھونس اور اس پر کسی کی سختی نہیں ہے. یہ وہ آداب ہے دعا کرنے والے کے دل میں جب یہ ہوتی ہے تو خشوع خضوع اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، بارگاہ الوہیت کے آداب اس کے دل میں خود پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو یہی عاجزی بندے کی بڑی پسند آتی ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ رب العالمین تیری ولایت کو سلب بھی کر لے گا اور تیری دعا کا اجر بھی نہیں دے گا، تو کیا کر لے گا. فرمایا یہ نہ کر، رب کریم سے امید کے ساتھ خوف بھی لگا، امید کے ساتھ خوف بھی لگا. اور اسی کو گویا کہ ذکر کیا گیا کہ جب ہاتھ آداب میں سے، کہ جب دعا کرو تو ہتھیلیوں کو آسمان کی جانب پھیلائے رکھو، لیکن ہر دعا کے اندر نہیں ہے، یہ میں بھی ترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں آخر، کہ ہتھیلیوں کو آسمان کی جانب کر کے رکھو اور یہ نیت کرو کہ رحمت کی اور مغفرت کے منتظر تم ہو. اور پھر دعا کے جملے جب تم اختتام کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر ملو اس نیت کے ساتھ کہ رحمت اور غفران اور رحمتیں تمہیں نصیب ہو چکی ہے اور تم اس سے مستفیض ہو چکے ہو. اس نیت کامل کے ساتھ تم رب کریم سے دعا کرو. اور یہاں پر ہمارے فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے فتاوی ہندیہ، جس کو ہم فتاوی عالمگیر کہتے ہیں، اس کی جلد نمبر 5 میں جو ایک طریقہ ذکر کیا گیا ہے، آخر میں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. علامہ ملا نظام الدین صاحب نے اس بات کو ذکر کیا کہ دعا کی تین صورتیں بنتی ہیں. دعا کی ایک دعائے رغبت ہے، ایک دعائے رحمت ہے، ایک دعائے خفیہ ہے. یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں دعا کے ماننے کے طریقے جدا جدا ہے، تینوں دعا کے آداب جدا جدا ہے، تینوں دعا کے مانگنے کے اور اس کا انداز جدا جدا ہے. فرمایا دعائے رغبت جو ہے، دعائے رغبت جس میں بندہ اپنی کسی حاجت کو طلب کر رہا ہو رب کریم سے، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہتیلیاں آسمان کی طرف کی جائیں، ہتیلیاں آسمان کی طرف کی جائیں، رب کریم سے سوال کیا جائے. اور فرمایا کہ جو دعائے رحمت ہے جس میں بندہ اپنی مشکلات کا حل چاہے، جیسے بارش کی دعا ہوتی ہے، تو اس میں پھر طریقہ کار دوسرا ہوتا ہے. اپنی امید کو بر لانے کے لیے جو دعا ہوتی ہے، اس کے لیے ہتیلیاں جو ہے، ہتیلی کا باطن جو ہے، یعنی یہ ظاہر ہے ہتیلی کا اور یہ باطن ہے، تو باطن کو آسمان کی طرف کیا جائے. اور مشکلات کی طلب کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے، کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے جب دعا کی جاتی ہے، اس کو دعائے رحمت کہتے ہیں، اس میں انداز دوسرا ہو جاتا ہے. یعنی یہ ہاتھوں کے ظاہر کو آسمان کی طرف کیا جائے گا، اس طرح ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا تاکہ یہ باطن جو ہے یہ نیچے کی طرف ہو جائے، اور یہ ظاہر جو ہے یہ اوپر کی طرف ہو جائے. اور یہ انداز جس طرح نماز استسقاء کے اندر ہوتا ہے، بارش کی دعا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگتے ہیں، جس کو بظاہر الٹا کہا جاتا ہے، تو یہ دعا کا دوسرا طریقہ ہے جو دعائے رحمت قرار پاتی ہے. اور تیسری چیز ہے دعائے تضرع، کہ جب بندے کا دل انتہائی بھر آئے اور وہ اپنے رب کریم سے سوال کا متلاشی ہو جائے، تو اس میں طریقہ دوسرا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ خنصر، یہ بنصر، یعنی یہ چنگلی جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر، اور یہ اس کے ساتھ کی انگلی، اس کو خنصر اور بنصر کو بند کر دیا جائے. وسطی اور ابہام جو ہے، یعنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھا جو ہے، اس کو ملا لیا جائے، اور شہادت کی انگلی اس جانب کر کے اس طرح دعا مانگی جائے. فرمایا یہ تضرع کی دعا کا طریقہ ہے، جو بندے کا دل انتہائی بھر آئے اور عاجزی اور ندامت کے تصور اس کے دل میں جاگزی ہو جائے، تو خنصر اور بنصر ان دونوں کو ملا لیں، اور وسطی اور ابہام کو ساتھ میں ہلکا بنا لیں، اور یہ شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے اس طرح رب کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائے. فرمائیے اس وقت عاجزی کا طریقہ ہوتا ہے. اور فرمائے چوتھی دعا جو ہے وہ دعائے خفیہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ نہ ہاتھ اٹھائے نہ کچھ کرے، بلکہ خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں رب کریم کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے. یہ چار طریقے گویا کہ فقہ کی کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا آپ کی خدمت کے اندر تاکہ یہ آداب کا سلیقہ آ جائے. اور دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، علامہ شوقانی نے بھی اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین کے اندر اس بات کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں 30 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں نماز کے علاوہ جہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت نہیں ہے.